الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاعلیٰ سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں اکثر و بیشتر یہ سورۃ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سورت سبح اسم ربک الاعلی سے محبت فرماتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ اعلی اللہ تعالی کی صفت ہے، اس کا وصف ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے میں داخل کر لو۔ اسی لیے ہم سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ آگے فرمایا الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا۔ یہ اللہ تعالی کی شان تخلیق کا بیان ہے، اور آگے بھی اسی کے متعلقات کا مزید بیان ہے۔ فرمایا والذی قدر فہدا، اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ اللہ تعالی نے انسان کو ایک بہترین اندازے سے پیدا فرمایا اور اس کے لیے رہنمائی کے اسباب پیدا فرما دیے، ہدایت دی، رہنمائی فرمائی، یعنی اس کے لیے رہنمائی کے، ہدایت کے اسباب پیدا کر دیے کہ اب جو ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید شان تخلیق اور قدرت کا بیان فرمایا، فرمایا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اللہ تعالی نے جانوروں کی خوراک کے لیے چارہ پیدا فرمایا، اور وہی چارہ جو پہلے لہلہاتا، سبز، خوبصورت، آنکھوں کو اچھا لگنے والا ہوتا ہے، وہی جانوروں کے کھانے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد گل سڑ کر خشک سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہریالی، سبزہ، گرینری انسان کو طبعی طور پہ بڑی پسند ہے۔ انسان کو وہ جگہ بڑی خوبصورت لگتی ہے جہاں سبزہ ہی سبزہ ہو، آنکھوں کو فرحت دیتا ہے، تازگی کا احساس دیتا ہے۔ لیکن وہی سبزہ جب خشک ہو جاتا ہے اور کالا سیاہ ہو کے تنکوں میں بکھر جاتا ہے، اب وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ مفسرین نے یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا، فرمایا کہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے زندگی میں، بڑی خوشگوار لگتی ہے، بڑا انجوائے کرتا ہے، ہر وقت آدمی کو دل کرتا ہے مستیوں میں رہے، موجوں میں رہے، بڑا انجوائے کرے۔ لیکن جب وہی انسان فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اب اس کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اب کہتے ہیں یار اس کو دفنا دو، جو جلاتے ہیں وہ کہتے جلا دو، جو کچھ اور کرتے ہیں وہ کہتے کچھ اور کر دو، لیکن اس کو لے جاؤ۔ تو زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے تو بڑی خوشگوار ہے، اب اس خوشگوار کو آئندہ بھی خوشگوار رکھنا ہے تو پھر ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال، ورنہ پھر یہ زندگی جو ہے یہ تو بڑھاپے کا شکار ہو کے بندہ موت کے گھاٹ اتر ہی جاتا ہے، اور اس کی ساری سرسبزی، شادابی، تازگی، فریشنس سب ختم ہو جاتی ہے. آگے فرمایا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا. اے حبیب اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے, بے شک اللہ ہر کھلی اور چھپی بات جانتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین علیہ السلام سے جب قرآن سنتے تو فوراً دہراتے تاکہ بھول نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام اب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے, آپ کبھی بھولیں گے نہیں. ہاں جو اللہ منسوخ فرما دے گا اور منسوخ فرمانے کے ساتھ آپ کو بلانا چاہے گا وہ بلا دے گا, یا کبھی کبھار حکمت الہیہ سے نسیان اور صحب ہو جائے تو وہ ایک جدا چیز ہے. لیکن جو قرآن محفوظ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا آپ کے سینہ اقدس کے اندر محفوظ فرما دے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر مشقت کے سارا قرآن پاک یاد فرما لیا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے, ورنہ قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے, 6,500 سے زیادہ آیتیں جس کے اندر, اور اسے بغیر دہرائے اور بغیر اس کا تکرار کیے یاد کر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. آگے ارشاد فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى, اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے. ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے, اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کے لیے قرآن کا یاد رکھنا آسان کر دیں گے, اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو قرب خداوندی کا راستہ آسان کرنے والا ہے. نیکیاں اور خدا کی پسند کے اعمال کرنا. تو فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا تم اس کے ذریعے نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے. اگر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کرو, یہ بطور شرط کے نہیں ہے, یہ ایک قرآن پاک کا اسلوب ہے, یہ اس اعتبار سے ہے, اور ہر جگہ پر لفظ اگر جو ہے وہ بطور شرط کے نہیں ہوتا. اور پھر قرآن پاک کی آیات کا یوں مفہوم مخالف بھی معتبر نہیں, یہ اہل علم کے اعتبار سے میں نے ایک نقطہ عرض کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. عن قریب نصیحت مانے گا وہ جو ڈرتا ہے, اور نصیحت سے دور رہے گا وہ جو بڑا بدبخت ہے, جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا, پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. فرمایا کہ یہ جو قرآن نصیحت ہے اس نصیحت کو وہ مانے گا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا, اور اس نصیحت سے دور وہ ہوگا جو بڑا بدبخت ہوگا, جو سب سے بڑی آگ میں جانے والا ہے, اور وہ آگ ایسی ہے کہ نہ تو بندہ اس میں مرے گا کہ جان چھوٹ جائے, اور نہ جیے گا کہ زندگی کا سکون ملے. تو قرآن پاک سے جس کو نصیحت حاصل ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خدا کا ڈر موجود ہے, اور جسے قرآن سن کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھ کے پھر بھی نہ نیکی کی توفیق نہ ایمان کی قوت ملے نہ گناہوں سے اسے بچنا نصیب ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہے, اور اس کے دل کے اندر خدا کا ڈر بہت تھوڑا سا ایمانیات والا ڈر اس کے دل میں موجود ہے, لیکن جیسا ڈر مطلوب ہے اعلیٰ درجے کا وہ اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور اس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی. فلا پا گیا کون؟ جس نے خود کو پاک کر لیا, جس نے اپنے دل و دماغ کو پاک کر لیا, जिसने कुफ्र शिर्क की नजासत को दूर कर दिया, बद अखलाकी और बद आमाली की आलूदगियों से अपने आप को पाक कर लिया, दिल साफ है, नफ्स को सुथरा कर लिया, तस्किया नफ्स कर लिया, फरमाया वो बंदा कामयाब हो गया। तो कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला फरमाता है उसके लिए है जो अपने आप को पाक कर ले बुरे अखलाक से, बुरे अकायद से, बुरे ख्यालात से, कसदन अपने दिल में ख्याल ना लाए, तो ऐसा बंदा फला पा गया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अक्सर लोगों की हालत है खास तौर पे कुफार की, फरमाया कि बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन हाजा लफिस सुहफिल उला सुहफि इब्राहीम व मूसा, बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है, बेशक ये बात जरूर अगले सहीफों में है, इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। अल्लाह ताला फरमाता है कि हकीकत वही है कि जिसने खुद अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपनी रूह को पाक कर लिया, दिल को पाक कर लिया, वो फला पा गया, वो कामयाब हो गया। लेकिन माजरा यह है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दिल को पाक करना, अखलाक अच्छे करना, किरदार अच्छा करना, तकवा परहेजगारी इख्तियार करना, इस तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं जाती, दुनिया कमाने की तरफ तवज्जो जाती, दुनिया को तरजीह देने की तरफ तवज्जो जाती। कुफार ने तो यूं तरजीह दी कि आखिरत का इनकार ही कर दिया और असलन ही नहीं माना और असलन फरामोश कर दिया। लेकिन मोमिनों के अंदर भी बहुत सारों की हालत अच्छी नहीं। हमारे जमाने में जो दुनिया के पीछे हलाल हराम की परवाह छोड़ने वाले हैं, तो अब क्या समझते हैं आखिरत को तरजीह दे रहे हैं। जो बंदा हलाल हराम की कोई परवाह नहीं करता, ना उसे बदनिगाही करने से डर आता है, ना उसे बदकारी करने से डर आता है, ना उसको शराब पीने से डर आता है, ना उसको नमाजें छोड़ने से कोई डर आता है, ना उसे रिश्वत लेने से डर आता है, ना उसे जुल्म करने से डर आता है, ना उसे कत्ल करने से डर आता है, ना उसको जो है वो धोखा देने, खयानत करने और डंडी मार के माल बेचने से डर आता है, तो आपके ख्याल में इसके दिल में आखिरत की मोहब्बत जमी हुई है? मेरा ख्याल है कि होशो हवास के अंदर तो कोई आदमी नहीं कह सकता कि इसके दिल में आखिरत की मोहब्बत है, ये दुनिया को तरजीह नहीं देता। ये तो दुनिया को तरजीह दे रहा है ना, इसने दुनिया को सब समझ ली है, आखिरत की किसने देखी है? दुनिया के अंदर हराम खोरी के अंदर नंबर वन बना हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेहतर तो आखिरत है और वो बाकी रहने वाली है, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी, हमेशा बाकी रहने वाली भी। और फरमाया कि ये बात वो है जो अल्लाह ताला ने पिछली किताबों के अंदर भी लिखी थी। पिछली किताबें कौन सी? फरमाया इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों के अंदर, उनकी किताबों में अल्लाह ताला ने ये बात लिखी थी कि आखिरत ही बेहतर है, वही बाकी रहने वाले, लिहाजा उसको तरजीह दो, दुनिया को तरजीह ना दो। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर आखिरत की मोहब्बत पैदा फरमाए। इसके बाद सूरह गाशिया शुरू होती है। सूरह गाशिया मक्का मुकरमा में नासिल हुई, इसमें एक रुकू और 26 आयतें हैं। गाशिया का मतलब है छा जाने वाली, ये भी क्यामत के नामों में से एक नाम है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जुमे की नमाज में सूरह गाशिया की तिलावत फरमाया करते थे। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता का हदीसुल गाशिया, बेशक तुम्हारे पास छा जाने वाली मुसीबत की खबर आ चुकी। वो कौन सी मुसीबत है? क्यामत, जो छा जाएगी, जो सब कुछ सारी हौलाकियां उसकी शिद्दत इंसानों पे छा जाएंगी, तुम्हारे पास उसकी खबर आ चुकी। और उस दिन क्या होगा? फरमाया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, बहुत से चेहरे उस दिन जलीलो रुसवा होंगे, काम करने वाले, मशक्कतें बर्दाश्त करने वाले भड़कती आग में दाखिल होंगे। क्यामत के दिन बहुत से चेहरे रुसवा होंगे और इन्होंने दुनिया में काम तो किए होंगे, अपनी तरफ से इन्होंने अच्छे काम किए होंगे, लेकिन कुफर के साथ, काफिर था और फिर खाना काबा کی خدمت بھی کرتا تھا، مسجد حرام شریف کی خدمت بھی کرتا تھا، جیسے کفار مکہ کو اسی پہ ناز تھا نا کہ ہم تو جناب ہم تو حرم کے خادم ہیں، ہم تو جو ہے خانہ کعبہ کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ہم تو یہاں پر پانی فراہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان کے بغیر معتبر نہیں. تو فرمایا کہ دنیا میں عمل تو کریں گے لیکن قیامت کے دن پھر بھی مشقتیں جھیل رہے ہوں گے. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا. جہنمیوں کو جو کافر ہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، پانی میں شدید گرم پانی اور کھانے میں وہ کانٹے دار گھاس کہ جو گلے سے اترے تو گلا چھیل دے، اندر جائے تو جا کے آگ لگا دے. اور فرمایا کہ ایسا کھانا نہ تو فربا کرتا ہے نہ بھوک سے نجات دیتا ہے. آدمی کھانا کیوں کھاتا؟ تاکہ صحت بنے، طاقت بنے اور اس کی بھوک دور ہو جائے. لیکن جہنم کا کھانا نہ صحت دے گا اور نہ بھوک دور کرے گا. یہ تو ہے کفار. اب اس کے مقابلے میں جو جنتی ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرماتا ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سبحان اللہ. فرمایا بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، بلند باغ میں، اس باغ میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے. یہ جنت کا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو ایمان والا ہے، اچھے اعمال والا ہے، نماز پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، ذکر اللہ کرنے والا، آقا کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنے والا، دوسروں کا بھلا کرنے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، فرمایا کہ یہ اپنے ان کوششوں پہ راضی ہوگا، بڑا خوش ہوگا. یا اللہ تیرا شکر ہے میں نمازیں پڑھتا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں رمضان کے روزے رکھتا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں ذکر اللہ کرتا تھا، میں کلمہ پڑھتا تھا، میں درود پڑھتا تھا، میں دوسروں کا بھلا کرتا تھا، میں غریبوں کی مدد کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، رشتہ داروں سے اچھے انداز میں ملتا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں یہ کام کرتا تھا، آج میں اپنے ان کاموں پہ بڑا خوش ہوں. اور اس کا صلہ سبحان اللہ بلند باغوں کے اندر، اور باغ کے اندر وہ ماحول نہیں جو دنیا کے اندر ہے کہ باغوں میں جائیں تو پھلڑ بازی، فضول گوئی، بہودہ گفتگو. نہیں، فرمایا کوئی بہودہ گفتگو نہیں ہوگی. وہاں پر چشمے جاری ہیں، بلند تخت ہیں، اور بہترین قسم کے گلاس وہاں پر مشروب کے لیے بچھے ہوئے برابر قالین ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت تکیے لگے ہوئے قالینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے مزے سے، سبحان اللہ. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرو. کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت میں غور نہیں کرتے؟ کیا کائنات کی چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ اس کو دیکھ کے ان کو پتہ چلے کہ خدا کتنی عظمتوں والا، کیسی قدرتوں والا ہے، اور وہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا. فرمائے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. تو کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کیسے قائم کیے گئے ہیں، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی ہے؟ فرمایا لوگ غور تو کریں. अल्लाह ताला की कुदरत की इतनी निशानियां हैं, इतनी निशानियां हैं कि आप यकीन करें कि एक मरतबा जहन बना ले कि खुदा की कुदरतों के नजारे करने हैं, फिर आप निगाह ऊपर करेंगे तो आसमान की सूरत में खुदा की कुदरत नजर आएगी, आप जमीन को देखेंगे तो जमीन भी खुदा की कुदरत के तौर पर नजर आएगी, आप बुलंदो बाला पहाड़ों को देखेंगे वो भी खुदा की कुदरत के नजारे आपको करवा रहा होगा। आप अगर जानवर ऊंट की तरफ देखेंगे जिसपे अहले अरब सफर किया करते थे तो वो ऊंट का वजूद भी खुदा की कुदरतों की दलील होगा। तो ये अल्लाह ताला की कुदरतों का नजारा करना हो तो सुभान अल्लाह, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वही अव्वल है वही आखिर है वही जाहिर है वही बातिन, वो इतना जाहिर है इतना जाहिर है कि जिस चीज को देखेंगे खुदा याद आएगा, जिस चीज को देखेंगे खुदा की कुदरतें याद आएंगी, पता चलेगा कि ये चीज बनी है तो इसका बनाने वाला भी, आसमान ऊपर तना हुआ है तो इसको तानने वाला भी है, जमीन बिछी हुई है तो इसको बिछाने वाला भी है, पहाड़ बुलंद हैं तो इसको बुलंदी देने वाला भी है, ये जानवर जमीन पे चल रहे हैं तो इनको पैदा करने वाला भी है, इतना जाहिर है लेकिन इसके साथ इतना बातिन है, इतना पोशीदा है, इतना पोशीदा है कि हकीकत तक अकल की रसाई नहीं पहुंच नहीं सकते। खुदा अज़्ज़ा वजल की हकीकत क्या है, उसकी कुदरतों के जो मज़ाहिर हैं, जो उसकी सिफात के मज़ाहिर हैं, उनको देख के हमें मारिफत नसीब होती है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, तो तुम नसीहत करो, तुम तो नसीहत करने वाले ही हो, तुम कुछ उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम को फरमाया गया कि आप इन कुफार को दावत दें, तौहीद की दावत दें, माने तो ठीक नहीं माने तो इनको मजबूर करने का आपको नहीं कहा गया कि इनकी गर्दन पे तलवार रख के फरमाया कि नहीं पढ़ो कलिमा, ऐसा नहीं। हमें भी यही हुक्म, हमें भी किसी को मजबूर करके कलिमा पढ़ाने की इजाजत नहीं है कि हम किसी के जनाब सर के ऊपर खड़े हो जाएं और उसका गला दबा के बोलो कि पढ़ कलिमा, नहीं। अल्लाह ताला गनी बेपरवाह है, उसने हमें फरमाया कि जो चाहे ईमान कबूल करे, जो नहीं चाहता ना करे। लिहाजा हमें भी जो अपना काम है हमारा दीन की दावत देना, नेकी की दावत देना, हमें वो देनी चाहिए, उसके आगे कबूल करना ना करना ये सामने वाले की मर्जी। आगे फरमाया इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज्जिबुहु अल्लाहु अल-अज़ाब अल-अकबर इन इलैना इयाबहुम थुम्म इन अलैना हिसाबहुम, हां जिसने मुंह फेरा और कुफर किया तो उसे अल्लाह बहुत बड़ा अजाब देगा, बेशक हमारी ही तरफ उनका लौटना है, फिर बेशक हम पर ही उनका हिसाब लेना है। फरमाया आपका काम था नसीहत करना, आप नसीहत करके फारिग, हां अब जो इन ये मुंह फेरे बैठे और कुफर करते हैं तो फरमाया कि इनका मामला आसान नहीं है, इनको अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजाब देगा। बहुत बड़ा अजाब कौन सा? जहन्नम का। कुफार के लिए मौत के वक्त भी अजाब है सख्ती, कब्र में भी अजाब है, क्यामत के दिन हिसाब किताब भी उनके हक में अजाब, लेकिन ये सब छोटे छोटे हैं। जो जहन्नम का अजाब है वो सबसे बड़ा है, तो यहां पर उसी का फरमाया तो अल्लाह ताला उन्हें सबसे बड़ा अजाब देगा जो जहन्नम का अजाब है। इसके बाद सूरतुल फज्र शुरू होती है। सूरह फज्र मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, इसमें एक रुकू और 30 आयतें हैं। फज्र का मतलब सुबह। इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में ये लफ्ज मौजूद है, उसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुल फज्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्री वला यालिन आश्र, सुबह की कसम और 10 रातों की, सुबह की कसम और 10 रातों की। सुबह से मुराद कौन सी सुबह है और 10 रातें कौन सी हैं, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने एक तो फरमाया कि सुबह से मुराद है यकुम मुहर्रम की सुबह जिससे साल शुरू होता है, और या यकुम जुल हिज्जा जो हज का महीना है, या ईद उल अजहा की सुबह मुराद है कि जिस दिन कुर्बानी की जाती है और हाजी लोग जो है वो हज का अहम रुकन तवाफु ज़ियारा अदा करते हैं, اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر صبح ہی مراد ہے، کیونکہ ہر صبح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے اور اپنے اندر قدرتوں کے نظارے سمیٹے ہوئے. 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، اور یا فرمایا محرم کی ابتدائی 10 راتیں. تو یہ ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے. حدیث مبارک میں خاص طور پہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان دنوں میں جو عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، اتنا کسی اور دن پسند نہیں ہوتا جتنا ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے. اور دوسری روایت کے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں ان میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 10 ذوالحجہ اس میں شامل نہیں ہے، 10 ذوالحجہ کو تو جو ہے وہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، عید کا دن ہوتا ہے. اور اس سے جو پہلا 9 تاریخ کا دن ہے 9 ذوالحجہ، اس دن حاجیوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، وہ روزہ نہ رکھیں اس دن. تو فرمایا کہ اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر میں قیام کے برابر ہے. ذوالحجہ کی راتوں کا قیام، ابتدائی 10 راتوں کا، ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اور بعد نے فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 10 راتیں، کیونکہ یہ جو آخری عشرے کی راتیں یہ بھی بڑی فضیلت والی ہیں. لیلۃ القدر انہی راتوں میں آتی ہے، آخری عشرے کے اندر. اعتکاف جو کیا جاتا ہے کیوں کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی تلاش، اور وہ کب ہے؟ آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں کے اندر. تو اس اعتبار سے یہ بھی فرمایا گیا کہ یہاں پر جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں وہ مراد. آگے فرمایا والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور جفت اور طاق کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے. جفت سے مراد ذوالحجہ کی 10 تاریخ، جس دن حج کے بہت سے افعال کیے جاتے ہیں، اور طاق سے مراد ہے ذوالحجہ کی 9 تاریخ، جس میں میدان عرفات میں جمع ہوا جاتا ہے. 9 کو میدان عرفات ہے، اور 10 کو طواف زیارہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اسی دن رمی بھی کی جاتی ہے، قربانی بھی لوگ کرتے ہیں اور حلق بھی کرواتے ہیں، احرام سے فارغ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جفت اور طاق سے مراد یہ دن ہے. اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے، چل پڑے سے مراد ہے جب وہ گزرنے لگے. رات سے مراد کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مزدلفہ کی رات مراد ہے، جو 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات ہے. 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد وہاں سے چلتے ہیں مزدلفہ، اور رات پھر مزدلفہ میں گزارتے ہیں. رات گزارنا سنت ہے، اور وہاں کا جو تھوڑا سا فجر کا حصہ ہے وہ وہاں پر گزارنا واجب ہے. تو یہ جو وقوف مزدلفہ ہے وہ رات جو ہے اس رات کی یہاں پر اس رات کی قسم یہاں پر بیان کی گئی. اور بعد نے فرمایا کہ اس سے شب قدر کی رات مراد، یعنی شب قدر مراد ہے. اور بعد نے یہ بھی فرمایا کہ ہر رات ہی مراد ہے، ہر رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمایا. اب یہ ساری قسموں کے ساتھ بات کیا کی جا رہی؟ کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم اور رات کی قسم، ان ساری قسموں کے ساتھ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ ان ساری باتوں کی قسم ہے، اے کافروں تم پہ خدا کا عذاب آنا ہی آنا، تم پہ خدا کا عذاب آنا ہی آنا. اور یہ جو مقدر الفاظ ہیں یہ اصل میں اگلی آیات سے اس کا مفہوم نکلتا ہے. فرمائے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ یہ جو قسمیں بیان کی ہیں کیا ان کے اندر عقل مند کے لیے قسم ہے؟ اب آگے فرمایا الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا. عاد دو قسم، دو عاد ہیں، ایک عاد اولا ایک عاد ثانیہ. عاد اخرا، عاد اولا یہاں پر مراد ہے ان کے بڑے لمبے لمبے قد تھے، इस कौम के बड़े लंबे लंबे कद थे और बड़े मजबूत जिस्म थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तूने देखा कि तेरे रब ने आद वालों के साथ किया क्या? इरम शहर के रहने वाले थे, लंबे लंबे कद वाले थे, सुतूनों जैसे कद थे, उन जैसा शहरों में पैदा नहीं हुआ, इतने जानदार और इतने जो है वो ताकत वाले। और यही वो आद है जिसमें वो शद्दाद बादशाह गुजरा, जिसने सोने का शहर बनाया था, वो भी इसी आद का था। आगे फरमाए व समूद लदीन जाबु सख्र बिल वाद व फिरऔन ज़िल औताद। और क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने समूद के साथ क्या किया, जिन्होंने वादी में पत्थर की चट्टाने काटी, और फिरौन के साथ क्या किया जो मेखों वाला था। समूद हजरत साले अलैहिस्सलाम की कौम, पत्थरों के अंदर घर बनाते थे, इतने माहिर और इतने ताकतवर थे। और फिरौन के जिसकी सल्तनत जो है मजबूत गड़ी हुई थी जमीन के अंदर, या जो मेखों में बांध के लोगों को सजा देता था। फरमाया क्या तूने देखा कि तेरे रब ने इन लोगों के साथ क्या किया, ये करते क्या थे? फरमाया अल्लदीना तगौ फिल बिलाद फअक्सरू फीहल फसाद फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। जिन्होंने शहरों में सरकशी की, फिर उनमें फसाद फैलाया, तो उन पर तुम्हारे रब ने अजाब का कोड़ा बरसाया। इन्होंने जमीन में फसाद किया, सरकशी की, जराइम देखें, सरकशी की और फसाद फैलाया, तो फिर खुदा ने इन पे अजाब का कोड़ा बरसाया और इनको तहस नहस कर दिया, तबाहो बर्बाद कर दिया। फरमाया इन्ना रब्बकल बिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब यकीनन देख रहा है कौन फरमा बरदार है और कौन सरकश है, तुम्हारा रब देख रहा है। अब आगे अल्लाह ताला ने इंसान की एक आदत और उसके एक मिजाज का बयान किया जो मजमूम है, उसका बयान किया। फरमाया फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयकूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयकूलु रब्बी अहानन। तो बहरहाल आदमी को जब उसका रब आजमाए, तो बहरहाल आदमी को जब उसका रब आजमाए कि उसको इज्जत और नेमत दे, तो उस वक्त आदमी कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। और बहरहाल जब अल्लाह बंदे को आजमाए और उसका रिस्क उस पर तंग कर दे, तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। यानी खुदा नेमत देगा तो कहता है कि दुनिया में पैसा मिल गया, इसका मतलब है कि अल्लाह बड़ी इज्जत कर रहा है मेरी, और अगर दुनिया के अंदर उसे तंगी और तुरशी और तकलीफ आ गई, तो कहता है कि खुदा ने मुझे रुसवा कर दिया दुनिया के अंदर। बताना यह मकसूद है कि अल्लाह ताला ना तो पैसे इसलिए देता है कि अल्लाह उस बंदे से खुश है, और ना अल्लाह ताला गुर्बत इसलिए देता है कि खुदा उससे नाराज है। अल्लाह ताला तो दोनों के जरिए बंदे को आजमाता है, उसका इम्तिहान करता है, उसको देकर भी आजमाता है, उससे लेकर भी आजमाता है। देकर आजमाता है कि क्या करता है पैसे का, शराब की तरफ, बदकारी की तरफ, फिल्मों की तरफ, गुनाह की तरफ और नाजायज कामों की तरफ जाता है, या फिर खुदा की बंदगी में खर्च करता है, खुदा की इताअत में खर्च करता है और शुक्र करता है या नहीं करता, इन पैसों से इन नेमतों से शुक्र करता है या नहीं करता। और अल्लाह ताला बाज़ औक़ात गुर्बत के जरिए आजमाता है ताकि बंदे को देखे कि बंदे पे तंगी आए तो सब्र करता है और खुदा की रजा पे राजी रहता है, या शोर मचाता फिरता है, यार मैं तो लूटा गया, मैं तो मारा गया, पैसे नहीं है घर के अंदर, गुजारा ही नहीं होता, मर गया, लूट गया, बस इसी ये शोर व वेला ये करता है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला तो इसके जरिए आजमाता है, लेकिन बंदा ये समझ के बैठ जाता है कि पैसा आ गया तो इसका मतलब कि अल्लाह बड़ा खुश है मुझसे, तंगी आ गई थी और अल्लाह नाराज है मुझसे, तभी मेरे ऊपर तकलीफ आ गई। और ये हाल, अफसोस की बात यह है कि आज के जमाने में हमारे मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, और खास तौर पे ये जो सेकुलर और लिबरल टाइप के लोग हैं, कि यूरोप के और कुफार के ममालिक की तरक्की को हमें बता बता के ना हमें समझाते हैं, देखो अल्लाह कितना राजी है उनसे, खुदा ने कितना उनको दौलत से नवाजा, کتنی آسائش دی ہے، ان سے راضی ہے، اے مسلمانوں خدا تم سے ناراض ہے، تم غریب ہو اور گھٹیا ہو اور یہ ہے وہ، ایسے سڑیل سڑیل لوگ جو ہے وہ آپ کو چینلز کے اوپر ملیں گے، اور آپ کو قلمکار ملیں گے، لکھنے والے ملیں گے، کہ جن کا دن رات کی جن کی دیہاڑی یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے قصیدے پڑھتے رہیں اور ان کی ترقی کے اوپر لمبے لمبے مضمون لکھتے رہیں، اور مسلمانوں کو ہر وقت لان تان ملامت اور تان و تشنی کرتے رہیں، اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور کام بھی کرنی ہو. یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں ہمت دکھانی چاہیے، ہمیں بھی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس چیز کو اب خدا کی بارگاہ میں پسند اور ناپسند کا معیار بنا لیں یہ غلط ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان غربت میں رہے، نہیں، مسلمان پیسے والا ہو، مسلمان کمائے کھائے کھلائے، مسلمان کمائے کھائے اور کھلائے، دوسروں کا بھلا کرے، اپنے اوپر خرچ کرے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں، منع نہیں کیا، حرام سے منع کیا، لیکن اس کو معیار نہ بنا لیا جائے کہ جس کے بعد پیسہ خدا اسے راضی. اگر پیسے والے سے خدا راضی ہے تو پھر دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکوؤں سے تو خدا بڑا راضی ہوگا، بڑے بڑے چوروں سے، حرام خوروں سے، رشوت خوروں سے، سود خوروں سے، بینک چلانے والوں سے خدا بڑا راضی ہوگا، کیونکہ سارے سود کا نظام چلاتے ہیں. جتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کمیشنیں لینے والے اور کمیشن لے کے چیزیں پاس کرنے والے اور رشوت کھانے والے اور یہ غاصب اور زمینوں پہ قبضے کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا راضی ہوگا پھر، کیونکہ اتنا پیسہ ملا ہوگا. یہ معیار نہیں ہے. دنیا کا پیسہ، مال، دولت خدا کی بارگاہ میں رضا کا، راضی ہونے کا معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ ایمان اور اچھے اعمال. ایمان ہے، اچھے اعمال ہے، تو پھر غربت بھی ہے تو آپ یقین کیجئے تب بھی نعمت ہے. ایمان نہیں ہے تو پھر ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو قارون کے برابر ہی ہو جائے گی نا، یا قارون سے بھی اوپر چلا جائے گا. تو کیا خدا قارون سے راضی تھا جس کے خزانوں کی چابیاں جو ہے اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی، اتنے خزانے تھے اس کے، اتنے محل تھے خزانوں. تو لہذا دنیا کی دنیا کے مال و دولت کو معیار نہ بنایا جائے کہ خدا راضی ہے، خدا ناراض ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. فرمایا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ایک دوسرے کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اور آگے کیا، وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. یتیموں کا مال کھانے والے، فرمایا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم یتیموں کا مال کھا جاتے ہو، مال کی محبت تمہارے دلوں کے اندر رچی بسی. تو فرمایا کہ مال آئے تو یہ والا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، مال کی ایسی محبت کہ یتیم کا مال بھی کھا گیا، بیواؤں کے فنڈ کھا جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایسی مثال ہے نا کہ وہ سرکاری محکمے کے جس کے اندر یتیموں بیواؤں کے فنڈ ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. پینشن لینے والے بوڑھے، 70 سال کے بوڑھے کو جیسا آفیسز کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے اور اس کو دھکے کھلائے جاتے ہیں، اور جب تک وہ پیسے نہیں دے گا اس کی فائل نہیں آگے بڑھے گی. پہلے چپڑاسی حرام کھائے گا، اس کے بعد اگلا اس کا جو آفیسر ہے وہ حرام کھائے گا. اب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ جی بڑے آفیسر کو ابھی تک پیسے نہیں دیے. اب وہ بڑے افسر کو حرام کچھ کھلائیں تو فائل آپ کے پاس ہوگی. نہ یتیم پہ رحم ہے، نہ بیوہ پہ رحم ہے، نہ بوڑھے پہ رحم ہے، نہ غریب پہ رحم ہے. یہ ظالم، فاسق، فاجر اور یہ حرام خور جو ہے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ہمارا مال کھا جاتے ہیں. یہ ہیں وہ جن کو فرمایا کہ تم یتیم کا مال ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو اور تم مال سے شدید محبت کرنے والے ہو. لیکن ایسوں کے پیٹ کے اندر وہ مال نہیں جاتا، جہنم کی آگ جاتی ہے. ایسوں کے منہ کے اندر جو ہے وہ تر نوالے نہیں جا رہے، ان کے منہ کے اندر یہ پزے اور جناب کباب اور رنگ برنگے جو ہے وہ آئٹمس اور ڈشز یہ نہیں جا رہی، یہ سب حرام کی جو ہے وہ جہنم کے انگارے ہیں جو ان کے منہ کے اندر جاتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں، یہ سب حرام کھاتے ہیں. اور حرام کھاتے ہیں اور جہنم کے انگارے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے, یتیم پہ رحم کرے, بیوہ پہ رحم کرے, بوڑھوں پہ رحم کرے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفن صفا. ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے کتار در کتار آئیں گے. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اور اس دن جہنم لائی جائے گی, اس دن آدمی سوچے گا اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں, قیامت میں سوچے گا, قیامت میں سوچنے کا وقت کہاں. وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی لیکن نہیں بھیجی تھی. اور اب کیا ہوگا, فرمایا فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوفق وثاقه احد. تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا اور خدا کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا. جیسے خدا باندھے گا ایسا کوئی نہیں باندھے گا, اور جیسا خدا عذاب دے گا ایسا کوئی عذاب نہیں دے گا. یہ ہے جہنمی. اور جو ایمان والا, تقوی والا, خدا سے ڈرنے والا, خدا کی عبادت کرنے والا, خدا کی یاد میں مگن رہنے والا, اللہ اکبر, اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان, اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو, وہ تجھ سے راضی ہو. سبحان اللہ, کیا کیا ندا ہے, کیا کلام ہے. اے اطمینان والی جان, اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب آپ غور فرما لیں, وہ جو پہلے جہنمیوں والا طریقہ ہے وہ اختیار کرنا ہے یا یہ ندا سننی کہ آ آ میرے بندوں میں آ جا, میری جنت میں آ جا. یہ بھی کہا جائے گا, اور وہ بھی ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والوں, لوگوں کا پیسہ دبانے والوں, بیواؤں کا پیسہ کھانے والوں, بوڑھوں کا, پینشنرز کا جو ہے ان پہ ظلم کرنے والوں, رشوت لے کے ان کے کام کرنے والوں, جاؤ جہنم میں. تو دونوں آپشن ہمارے سامنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق کی خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.